السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اس نورانی محفل میں و مجلس میں شرکت کی توفیق پروردگار نے عنایت فرمائی ہے. محفل تعلیم و تربیت و محفل تقدیر و تحسین ان عزیزوں کی جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، اور خصوصاً جن معلمین نے زحمت کر کے، کوششیں کر کے ان نو نہالوں کو تعلیم دی ہے. آغاز بزرگوار تشریف لائے تھے لاہور میں، اور انہوں نے بتایا کہ اس قسم کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جو سن کر بھی بہت خوشی ہوئی اور آج دیکھ کر بھی الحمدللہ بہت مسرت ہوئی ہے. اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اور اس سلسلے کے بانیوں کو خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ان زحمتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے ان عزیزوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے مزین فرمائے. اب یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں سب سے کم توجہ تعلیم و تربیت کو دی جاتی ہے. قومی مزاج ہمارا ایسا ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کو کم توجہ دیتے ہیں، اور جو ثانوی چیزیں ہیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم مختلف حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تعلیم و تربیت کا امر نظر انداز شدہ ہے، فراموش شدہ ہے. ملکی بجٹ کا کم ترین حصہ تعلیم کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور حتیٰ مذہبی دنیا بھی تعلیم و تربیت کی طرف کم توجہ ہے اس کی. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس قوم کے اندر چار خرابیاں پیدا ہو جائیں، اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایک خرابی یہ ہے کہ وہ قوم بنیادی و اساسی و اہم مسائل کو نظر انداز کر دے. دوسری خرابی یہ ہے کہ غیر اہم ثانوی اور معمولی مسائل کو بہت اہمیت دے. تیسری خرابی یہ ہے کہ اہل افراد کو نظر انداز کر دے. اور چوتھی خرابی یہ ہے اس کے اندر کہ نااہلوں کو اپنے امور سونپ دے. یہ چار خرابیاں قوموں کی زوال کا باعث و سبب ہیں. اس میں اہم امور کو نظر انداز کرنا اور ثانوی چیزوں کو بہت اہمیت دینا پسماندگی کا سبب ہے. ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں پوری دنیا میں تعلیم کے لحاظ سے پاکستان پیچھے ہے، اور پاکستان میں بھی ہمارا نمبر اور ہمارا شمار کسی کھاتے میں نہیں ہوتا. جبکہ دین ہمارا سب سے زیادہ اہمیت تعلیم و تربیت کو دیتا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کو بنیاد قرار دیا ہے انسان کے لیے، انسان کی دنیا کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے. و دین کا محور آپ توجہ فرمائیں علم و تعلیم ہے، حتیٰ رسول اللہ کا معجزہ کتاب ہے، باقی تمام انبیاء کے معجزات عملی ہیں. عصا سے اجدہا بنانا، دریا شک کرنا، مردہ زندہ کرنا، یہ باقی انبیاء کے معجزے ہیں. لیکن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی بنیادی اہمیت تعلیم و تعلم کی ہے. روایات میں معصومین علیہ السلام نے وبالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اساس قرار دیا ہے، تعلیم کو بنیاد قرار دیا ہے. یہ سنتے رہتے ہیں ہم سب، بعضوں نے پڑھا بھی ہوگا لیکن سنا سب نے ہوگا کہ جنگ بدر میں جنگ ہوئی، کفار و مشرکین کو شکست ہوئی اور کچھ لوگ ان کے قیدی بنا لیے گئے. قیدی بنا کر جب مدینہ میں لایا گیا ان کو، تو اب انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ انہیں پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے، جس طرح قیدیوں سے فدیہ لیا جاتا ہے، جرمانہ لیا جاتا ہے اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت نے ان سے پیسے نہیں لیے، درہم و دینار نہیں لیے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اگر اتنے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو وہ قیدی آزاد ہو جائے گا. اور انہوں نے بھائی کے اس وقت آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ کو پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، چونکہ حکومتی خزانہ بالکل خالی تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، گھریلو سامان نہیں تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا ایک گروہ مسجد النبی میں اصحاب صفہ کے نام سے زندگی بسر کر رہا تھا. مسجد میں ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت نے مالی تاوان نہیں لیا ان قیدیوں سے، مشرک قیدیوں سے، کافر لوگوں سے، اور جرمانہ ان کو یہ کیا کہ مسلمانوں کے ان پڑھ بچوں کو یا بڑوں کو، ہر ایک آپ میں سے چند افراد کو تعلیم دے، پڑھنا لکھنا سکھائے، اور جب یہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ قیدی آزاد ہو جائے گا. وہ آپ توجہ فرمائیں کہ اتنی اہمیت سیرت میں رسول اللہ نے اس امر کو دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقام علم و تعلیم و معلم کو ذکر کیا، اور خصوصاً یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ جمعہ کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں جو ضلالت میں و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ أُمِّيِّينَ کے اندر یہ امی طبقہ ایسے امی کے بارے میں جھگڑا بہت ہے مسلمانوں کے اندر. ہم نے دین کی ہر چیز کو جھگڑے کا موضوع بنا لیا ہے، قرآن، اہل بیت، صحابہ، سنت، سیرت، ہر چیز لڑنے کے لیے مسلمانوں کو بہانہ چاہیے، ہر بات پہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. امی پر بھی جھگڑا شروع کر دیا کہ امی کیا ہوتا ہے، امی کون ہے کون نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امیین ہیں. امیین یا کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، پہلے سے کوئی دین نہیں تھا، نبی نہیں تھے، آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کو امی کہا جاتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ ام القرآن، مکہ کو ام القرآن کہتے ہیں اور ام القرآن کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ امی اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. لیکن ان توجیہات سے ہٹ کر اگر دیکھیں خود قرآن مجید میں، تو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو امی تھے، امی یعنی مادرزادی حالت میں، جب ماں سے انسان پیدا ہوتا ہے تو جیسے ماں سے پیدا ہوا ہے ویسے ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو امی کہتے ہیں جو مادرزادی حالت میں ہو. حضرت قرآن مجید میں ارشاد ہے پروردگار کا کہ ان امیین میں، اس معاشرے کے اندر جو امی طبقہ تھا، خداوند نے ان کے اندر اپنی بارگاہ سے رسول بھیجے، ان کو آسمانی کتاب دی اور انہوں نے آ کر ان کو ہدایت کی، گمراہی سے نکالا اور ہدایت تک پہنچایا۔ کس کے ذریعے سے؟ یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے سے، اور تزکیہ کے ذریعے سے، ویزکیہم، اور تیسری چیز فرمائی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم کے ذریعے سے۔ تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کے ذریعے سے رسول اللہ نے اس قوم کو نجات دی۔ پہلے فرمایا کہ یہ ضلالت مبین میں، آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ، اور پھر جب رسول اللہ نے انہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے نجات عطا کی، اس وقت قرآن مجید کا ارشاد ہوا کہ یہ بہترین امت ہے روح زمین پر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے آج تک۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام پایا کہ آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ نے بہترین امت کا درجہ دے دیا۔ یہ معجزہ کس طرح سے رونما ہوا؟ ان تین چیزوں سے، تلاوت آیات قرآن سے و تلاوت آیات الہی سے، تزکیہ سے اور تعلیم سے۔ یہاں دو چیزوں کو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تعلیم و تربیت۔ تعلیم، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ پاکستان میں تعلیم اپنا مقام مکمل طور پر کھو بیٹھی ہے۔ تعلیم ایک تجارت کا ذریعہ ہے، بزنس بن چکا ہے، کمرشلائز ہو گئی ہے۔ لوگ سکول بناتے ہیں بزنس کے طور پر، عموماً جن لوگوں کو نہیں کوئی اور کاروبار ملتا تو آسان کام یہ سکول بنا لیتے ہیں، اور والدین بھی بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کی غرض سے نہیں بھیجتے، بلکہ اس لیے کہ سٹیٹس ہے پاکستان میں اچھے سکولوں میں بچے پڑھانا، اس سے خاندان کا نام بڑا ہوتا ہے، اور محفلوں میں مجلسوں میں مائیں باپ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بڑے سکول میں پڑھتے ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی شخصیات ہیں، معمولی سکول میں پڑھتے ہوں تو اس کا مطلب ہے درمیانے درجے کے یا بہت ہی نچلے درجے کے لوگ ہیں، چونکہ ان کا بچہ معمولی سکول میں پڑھتا ہے۔ اور بچے جو پڑھتے ہیں یہ بھی تعلیم کے لیے نہیں پڑھتے، ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، اور ڈگری اس لیے لیتے ہیں تاکہ کہیں ملازمت مل جائے۔ یعنی پاکستان میں تعلیم کا نچوڑ اگر نکالیں تو تین چیزیں ہیں، پڑھنے والے کو ڈگری مل جائے تاکہ جاب مل جائے، اس کو ملازمت مل جائے، پڑھانے والے کا معاشرے میں نام ہو جائے کہ اچھے سکول میں پڑھایا ہے، اور ٹیچر کو یا سکول والوں کو پیسہ مل جائے، ان کی غرض بزنس ہے۔ جبکہ تعلیم کا مقصد خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقصد ذکر کیا ہے، نہ ملازمت ہے، نہ اس کا مقصد معاشرتی مقام کوئی بنانا ہے، شہرت پیدا کرنی، اور نہ ہی مال و دولت و ثروت ہے۔ تعلیم خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ضروری قرار دی ہے، اس کی انسانی ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان مقام انسانیت تک نہیں پہنچتا۔ یہ نقطہ میں آغاز میں عرض کر دوں، یہ چھوٹے عزیزان بھی سنیں اور بڑے بھی سنیں، اور پھر اس نقطے کو جو معلمین ہیں ان چھوٹے عزیزوں کو سمجھائیں بھی، بتائیں بھی ان کو۔ یہ نقطہ جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے، لیکن انسان کو اس طرح سے پیدا نہیں کیا۔ انسان الگ قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ مثلا انسان، فرشتوں کو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، جانوروں کو جانور بنا کر پیدا کیا ہے، درختوں کو درخت بنا کر پیدا کیا ہے، پتھروں کو پتھر بنا کر پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جو بننی تھی اسے بنا کر خود خدا نے اس ہستی میں، اس دھرتی پہ پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کو خدا نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بننے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ خود انسان بنے، لہذا انسان کو ارادہ دیا، اختیار دیا، آگاہی دی، اس قابل بنایا کہ انسان تعلیم حاصل کر سکے۔ اور کوئی مخلوق تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، جانوروں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، انہیں سدایا جاتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کہا، نہ تربیت جانور لے سکتا ہے نہ تعلیم لے سکتا ہے، اس کو سدایا جاتا ہے جانور کو، جس طرح سرکس کے جانور ہیں وہ تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی غلط طور پر ہم کہہ دیتے ہیں یہ جانور تربیت یافتہ جانور ہے، نہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، نہ جانور کو تعلیم ہوتی ہے نہ اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے کرتب سکھائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں سدایا جانا، جانور کو سدایا جاتا ہے، یا چارہ اس کے منہ میں ڈال کر یا کوڑا مار کے، لاٹھی مار کے، ڈنڈا مار کے جانور کو دو تین کرتب سکھا دیے جاتے ہیں۔ سرکس کے جانور ہیں، ناچتے ہیں گھوڑے سرکس کے اندر، دوسرے جانور دیکھے ہوں گے آپ نے سرکس کے جانور جو مختلف چیزیں سیکھے ہوئے ہیں اور سیکھ کر وہ لوگوں کو بہلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے، سرکس کے کرتب سکھانے کو تعلیم نہیں کہتے اور نہ ہی تربیت اس چیز کا نام ہے۔ اسے بہت دقت سے اپنے عزیزوں نے، سب نے سننا ہے اور پھر ہمارے ان چھوٹے عزیزوں کو آپ نے اپنی زبان میں سمجھانا ہے، چونکہ ابھی میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جس میں دونوں طبقوں کو مطلب بیان کر دوں، لہٰذا بڑوں کی خدمت میں چند گزارشات عرض ہیں کہ پھر آپ اپنے ان عزیزوں کو، چھوٹوں کو، جو والدین ہیں وہ بھی گھروں میں جا کر ان کو یہ مطلب سمجھانا ہے، اور جو معلمین ہیں انہوں نے بھی یہ نقطہ سمجھانا ہے اپنے طریقے سے، چونکہ آپ الحمدللہ بہتر سمجھا سکتے ہیں ان عزیزوں کو کہ سرکس کا جانور وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتا، تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سدایا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عام چیز جو دیہاتیوں نے بھی دیکھی ہے، شہریوں نے بھی دیکھی ہے، کبھی کبھار ہمارے گلیوں میں ایک آدمی آتا ہے بندر ہاتھ میں پکڑا ہوا، بندر ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، ڈگ ڈگی لیے ہوتا ہے اور بندر گھماتا رہتا ہے، نچاتا ہے اور پیسے دیتے ہیں، لوگ خوش ہو کے کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، اور یہ بندر اس کے اشاروں پہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ بندر نہ تربیت یافتہ ہے نہ تعلیم یافتہ ہے، بلکہ یہ بندر سدایا ہوا ہے۔ اس بندر کو کوئی لالچ دی گئی ہے اور تھوڑا ڈرایا گیا ہے، اور ڈرا کے دمکا کے بندر کو کچھ چیزیں سکھا دی گئی ہیں، سدا دیا گیا ہے تاکہ جا کر یہ حرکتیں کرے، چھلانگیں لگائے، کلابازیاں کھائے اور لوگ خوش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہمیں ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا، یہ ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، کرتب سکھانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، کوئی اچھے کرتب سکھاتے ہیں، کوئی ٹیڑھے کرتب سکھاتے ہیں، کوئی ڈانس لڈی سکھا دیتے ہیں بچوں کو اور کوئی اچھے کرتب سکھا دیتے ہیں، نہ یہ نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت الگ چیز کا نام ہے، الگ حقیقت کا نام ہے۔ تعلیم در حقیقت بچے کو یا انسان کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقامی انسانیت تک پہنچ جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان نہیں بنایا، انسان کو وجود دیا ہے، سانچہ دیا ہے، ڈھانچہ دیا ہے تاکہ یہ خود انسان بن جائے۔ خلقت خدا نے پیدا کی ہے، اس کے اندر انسانیت انسان نے خود ایجاد کرنی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ دو کاموں سے، تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، پرورش اور تربیت کے ذریعے سے۔ تعلیم کا شعبہ آگاہی کا شعبہ ہے، آگاہ کرنا ہے، معرفت عطا کرنی ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا کرنی ہے۔ ایسی آگاہی و نورانیت ہم نے خود بھی لینی ہے اور اپنی اولاد کو بھی دینی ہے، جس سے انہیں ان حقائق کا پتہ چل جائے۔ وہ حقائق ضروری جو جاننا واجب و ضروری ہے، جنہیں آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور جنہیں انبیاء الہی نے و بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اطہار و اہل بیت علیہم السلام نے جن حقائق کو بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو، یہ آگاہی اگر انسان کے اندر آ جائے، جس سے انسان کو تین چیزیں سمجھ میں آ جائے، تعلیم کا اصلی مقصد تین چیزیں سمجھانا ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے تین سوالوں کا جواب آتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کے لیے آیا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے اور اس وقت کہاں ہے، خدا اس کو رحمت کرے۔ تعلیم ان تین چیزوں کا جواب ہی ہے۔ تین چیزیں کون سی؟ ایک یہ کہ انسان کو خود اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے، دوسری چیز انسان کو اپنا خالق رب سمجھ میں آ جائے، اور تیسرا یہ کہ انسان کو اپنا مقصد خلقت سمجھ میں آ جائے۔ یہ تین چیزیں اگر انسان کی سمجھ میں آ جائیں تعلیم کا ہدف پورا ہو جاتا ہے. خوب اب آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے, تعلیم جو دو تعلیمی نظام ہمارے مدرسوں کے ہمارے تعلیمی نظام میں ہے, اسکول کالج یونیورسٹیوں کا نظام ہے اور ایک دینی مدرسوں کا نظام ہے عربی تعلیم, لیکن دونوں کے اندر کمی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے بجائے مہارتیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, ایجوکیٹ نہیں کرتا, سکلز سکھاتا ہے, مہارتیں سکھاتا ہے, کوئی کام کاج کی مہارت, کوئی بولنے کی مہارت, کوئی پڑھنے کی مہارت اور ٹیکنیکس سکھاتے ہیں, بہت ساری مہارتیں عملی سکھا دیتے ہیں تاکہ جاب مل جائے ہمیں. لہذا دینی تعلیم پڑھے ہوئے بھی بہت ساری مہارتیں رکھتے ہیں, کئی مہارتیں ان کے اندر ہیں, کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بھی مہارتیں رکھتے ہیں. مثلاً علاج معالجہ کرنا ایک مہارت ہے, انجینئرنگ مہارت ہے, مکینیکل انجینئرنگ مہارت ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ مہارت ہے, میڈیکل کے مختلف شعبے مہارت ہے, آگاہی نہیں ہے. اگر آگاہی ہوتی تو سب سے بڑا خدا شناس ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا, ڈاکٹر سب سے زیادہ خدا کے قریب ہونا چاہیے تھا اگر علم حاصل کرتا, لیکن اس نے صرف مہارت حاصل کی ہے, علم حاصل نہیں کیا ہے. سب سے زیادہ خدا کے قریب انجینئر ہونا چاہیے تھا لیکن نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ چونکہ اس نے مہارت حاصل کی ہے. اسی طرح عالم بھی مہارت ہے, کسی کو نماز پڑھانے کی مہارت ہے, کسی کو جمعہ پڑھانے کی مہارت ہے, کسی کو مجلس پڑھنے کی مہارت ہے, کسی کو ٹیچنگ کی مہارت ہے. یہ مہارتیں ہیں. ایک یہ واقعہ میں نے بہت زیادہ بیان کیا ہے, شاید آپ میں سے بعض نے سنا ہو یہ, کہ ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی, اس کے شاگرد پہلے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا استاد جو ہے یہ مولانا یہ اللہ کو نہیں مانتا, دہریہ ہے, ملحد ہے یہ. مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہے بے عمل ہو, بد عمل ہو, دنیا دار ہو, دنیا پرست ہو, لیکن اس کا ایمان ہی نہ ہو اللہ پر, قبول ہی نہ کرتا ہو, مانتا ہی نہ ہو خدا کو. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے, ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ایک دن اسے لے آئے, رات کا وقت تھا اور اسے لے آئے اس کے شاگرد جوانان اور بڑا پڑھا لکھا آدمی, ڈگری ہولڈر اور ٹی وی ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, مسجد کا امام ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھاتا ہے, حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, بڑے اچھے لیکچر دیتا ہے, قرآن کے اوپر درس دیتا ہے, لڑکیاں لڑکوں کو پڑھاتا ہے. میں اس کی معلومات دیکھی, اس کا علم دیکھا, حیران ہوا. تو مجھے کہنے لگا کہ شاید آپ نے میرے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں ایسی. میں نے کہا میں نے سنی ہے لیکن مانی نہیں, یقین نہیں آیا مجھے. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ خدا کی ذات پر آپ کا معاذ اللہ کوئی ایمان نہیں ہے, قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے, قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے. کہنے لگا بالکل صحیح سنا ہے, میرا کسی چیز پر کوئی ایمان نہیں ہے. میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور وہ حافظ قرآن, تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن, امام مسجد, امام جمعہ, معلم قرآن, ٹی وی ریڈیو پہ گفتگو کرنے والا, ابھی بھی موجود ہے وہ. اب مجھ سے نہ آئے ایڈریس مانگنے یا نام پوچھنے, نہ آئے, نہیں بتاتا ہوں ناموں سے. مقصد شخص کو بدنام کرنا نہیں, مقصد ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو اس نے یہ باتیں جب شروع ہوئی تو میں نے کہا پھر آپ جب ایمان ہی نہیں ہے تو آپ امام جمعہ کیوں ہو, امام جماعت کیوں ہو, آپ لوگوں کو نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ لوگ تو ایمان والے ہیں, مومن ہیں, اللہ کے عبادت گزار ہیں, آپ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اکثر اوقات نماز بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں, خصوصاً جب سردی کا موسم ہو, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, میں تو وضو بھی نہیں کرتا ہوں, ایسے ہی نمازیں پڑھاتا ہوں ان کو, نماز جمعہ بھی اور نماز جماعت بھی. میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہو گیا. تو وہ کہنے لگا نا یہ دھوکہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ سب لوگوں کو بتا دو کہ میں نہیں ہوں مسلمان, نہیں ہوں, میں کافر ہوں, ملحد ہوں. کہا نہیں, یہ تو میری جاب ہے, میں نے پڑھا ہے, علم دین حاصل کیا ہے, مجھے آتا ہے علم دین, دوسروں سے بہتر آتا ہے, اور یہ تو میری ملازمت ہے, میری جاب ہے, یہ جاب کر رہا ہوں میں. اس نے کہا کیا نہیں دیکھتے آپ, اسکول بھی اسکول ٹیچر ہے, وہ بھی پڑھا ہے, جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے لیکن پڑھاتا ہے بچوں کو, وہ بھی جاب کر رہے ہیں, میں بھی جاب کر رہا ہوں, میں نے مہارت حاصل کی ہے قرآن پڑھنے کی, پڑھانے کی مہارت حاصل کی ہے, نمازیں پڑھانے کی, مہارت حاصل کی ہے یہ کام، میری مہارت ہے، یہ اسکل ہے میری، اور میں ایک کام درست کرتا ہوں، کہا ایک دن بھی نماز نہیں چھوڑی، دیر بھی نہیں کرتا ہوں، اور صحیح میرے شاگردوں کا قرآن سن لیں، وہ تمام قاریوں سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ میری ایک پیشہ وارانہ وہ ذمہ داری ہے جو میں حق ادا کرتا ہوں، لیکن میرا ایمان کسی چیز پر بھی نہیں ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ بعض اوقات انسان دین بھی پڑھتا ہے لیکن جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے۔ تعلیم پاکستان میں، دنیا ساری میں ایسا ہی ہے، لیکن ہم پاکستان کی نگاہ کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، تعلیم اپنا مقام کھو بیٹھی ہے، تعلیم صرف جاب کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے، جبکہ تعلیم کا مقصد انسان کو وہ آگاہی دینا ہے جس سے سب سے پہلے وہ اپنی انسانیت کو پہچان سکے، اپنی معرفت پیدا کر سکے، اپنا مقصد خلقت حاصل کر سکے، اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے، اور اپنے رب کے راہ پر چل سکے۔ یہ تعلیم کا اصلی مقصد ہے، نور تعلیم کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا ہے، اور انبیاء کو معلم انسان مقرر کیا ہے، معلم حقیقی انبیاء کرام و ائمہ ہدا علیہ السلام ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ معلم ہیں، وہ معلم اعظم ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم ہیں و تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں۔ تربیت کا مقصد یا تربیت کا معنی پہلے عرض کر دوں، تربیت بھی سرکس کا حیوان بنانا نہیں ہوتا، کرتب سکھانا تربیت نہیں ہے، تربیت سے مراد شخصیت بنانا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شخصیت انسان کی خود نہیں، خدا نے نہیں بنائی، شخصیت بنانے کا کام بھی ہمارے سپورٹ کر دیا کہ آپ اپنی شخصیت خود بناؤ۔ ہم میں سے ہر ایک اس وقت ایک شخصیت رکھتا ہے، یہ شخصیت ہماری کہیں بنی ہے، معاشرے نے بنائی ہے، سوسائٹی نے بنائی ہے، کلچر نے بنائی ہے، ماحول نے بنائی ہے، رسم و رواج نے بنائی ہے، ماں باپ نے بنائی ہے، تربیت نے بنائی ہے، اسکولوں میں بنی ہے، اس سیاست میں بنی ہے، اس ملک کے اندر ہماری شخصیت بنی ہے۔ شخصیت وہ عادتیں آپ کی، رجحانات آپ کے، اور آگاہی آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے، یہ سب آپ کی شخصیت ہے۔ یہ شخصیت بنانا یہ تربیت کا ہدف ہے۔ قرآن مجید تعلیم تنہا تعلیم نہیں کافی سمجھتا، تربیت بھی ساتھ ضروری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم تنہا تعلیم انسان کے کسی کام نہیں آ سکتی جب تک تربیت نہ ہو ساتھ، اور تربیت کے بغیر اگر تعلیم ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مست قاتل کے ہاتھ میں برہنہ تلوار آ جائے کہ وہ اسے لے کر لوگوں کے سر قلم کرے گا۔ غیر تربیت یافتہ اہل علم وہ نقصان دہ زیادہ ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، آج پاکستان میں جتنے شعبے موجود ہیں آپ دیکھیں سب کے سب ویران ہیں، ویران ملک ہے پاکستان۔ ابھی آپ گھنٹوں سے شاید جنریٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے آپ کے ملک میں، گیس نہیں ہے آپ کے ملک میں، بنیادی ضرورتیں ناپید ہیں اس ملک کے اندر، ہر شعبہ ویرانی کی طرف جا رہا ہے، ویران تر ویران تھا ویران تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے عرض کروں گا کہ اگر یہ کھیت، سرسبز کھیت، لہلاتے کھیت، باغات مختلف، کہیں مالٹے کے باغات ہیں، کہیں آم کے باغات ہیں، کہیں انگور کے باغات ہیں، کہیں کینو کے باغات ہیں، یہ اگر خشک ہو جائیں خدا نخواستہ، اور یہ کھیت گندم کے کھیت، گنے کے کھیت، دوسرے کھیت، یہ خشک ہو جائیں، صحرا بن جائیں، اللہ نہ کرے یہ ہو جائیں، کیوں ہوگا یہ کام؟ اس وقت یہ کام ہوتا ہے جب ان کو پانی نہ ملے، برسات نہ ہو، بارانی علاقوں میں بارش نہ ہو، اور نہری علاقوں میں دریا خشک ہو جائیں، زمین کے نیچے سے پانی نہ نکلے، پانی نہ ہونے کے نتیجے میں لہلہاتے کھیت خشک ہو کے صحرا بن جاتے ہیں، ڈیزرٹ بن جاتے ہیں، اور گلستان، باغ، چمن، یہ سارے جنگل اور ویرانی بن جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں اگر ان کو پانی نہ ملے۔ اس وقت پاکستان میں آپ مختلف شعبوں کو دیکھیں، امن و امان نہیں ہے پاکستان میں، معیشت لوگوں کو حاصل نہیں ہے پاکستان میں، کلچر پاکستان کا فساد و فاشا کی طرف جا رہا ہے، آپ میڈیا کی حالت دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ترویج کر رہا ہے، سیاست اپنی دیکھ لیں، سب سے زیادہ ویران ترین شعبہ پاکستان کا سیاست ہے پاکستان کی سب سے زیادہ تباہی جس کے اندر ہے، جس میں سب انفٹ لوگ سیاست کی دنیا میں آ کر سیاست کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ کلچر کو دیکھ لیں، تعلیم کے شعبے کو دیکھ لیں، باقی تمام شعبوں کو دیکھ لیں، ویرانی ہر طرف مچی ہوئی ہے۔ کیوں یہ ویرانی ہے؟ اس ویرانی کی بنیادی وجہ، ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت جائے کوئی دوسری حکومت آئے گی ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ذی خیال ان کے بس میں نہیں ہے۔ فاسد لوگوں سے فساد کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ آپ بار بار چنیں، ہر مہینے ایک نیا فاسد چنیں، آپ نیا مفسد چنیں، آپ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نئے نئے تازہ دم تازہ نفس فاسد جب آتے ہیں تو تھکا ہوا فاسد کم فساد کرتا ہے، تازہ دم فاسد زیادہ فساد کرتا ہے۔ ایران میں وہ امام خمینی کے پاس ایک شخص کو لائے، کہنے لگے اس نے رشوت کھائی ہے اور ابھی اس کو ہٹا کر ہم ایک نیا آدمی لانا چاہتے ہیں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ اسی کو سزا دو، توبہ تائب کراؤ، کہو یہی کام کرتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس نے رشوت کھائی ہے۔ تو امام نے فرمایا، امام خمینی نے، کہ اس کا پیٹ کچھ تو بھرا ہوا ہے، کچھ تو بیت المال اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ جو تم لو گے وہ تو بالکل خالی پیٹ آئے گا، وہ زیرو سے شروع کرے گا پھر۔ اب اس نے جتنا کھا لیا ہے وہاں اس کو روک لو، مزید نہ لوٹنے دو اس کو، وہ جو نیا آئے گا وہ تو بالکل ہی زیرو میٹر ہوگا، تو وہ تو سارا ہی لوٹے گا۔ اب ہم یہی کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ فساد اس شعبے میں ہے اور ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ آئے گا، اور ایسا ہی ہے۔ البتہ حکومت ہی وہ شعبہ ہے جو سارے ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فساد اسی شعبے کے اندر ہے، سیاست کے اندر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے اس ساری ویرانی کا؟ تعلیم کی کمی و تربیت کی کمی، دریا کی خشکی، دریا خشک ہو گیا ہے پاکستان میں، اس لیے چمن بھی ویران ہو گئے، کھیت بھی ویران ہو گئے اور باغات بھی ویران ہو گئے، پھلدار شعبے بھی سارے ویران ہو گئے، ہر شعبہ عجیب و غریب صورت حال سے دوچار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت جو بنیاد ہے کسی قوم کے لیے وہ نابود ہو گیا ہے اور اس کی طرف کوئی دھیان اور کوئی توجہ نہیں ہے، سب سے پیچھے ہیں۔ عزیزان، اس وقت دنیا کی امامت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جن ملکوں کے پاس ہے، وہ تعلیم کی بدولت یہ مقام ان کو ملا ہے۔ امریکہ جیسا وحشی ملک اس وقت دنیا پر حکومت کر رہا ہے، وہ تعلیم کی وجہ سے، تعلیم میں اس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، یہاں تک پہنچا ہے۔ جاپان ترقی کر کے، چائنا ترقی کر کے اور دوسرے ممالک ان تعلیمی شعبوں میں، حتیٰ انڈیا، آپ اس وقت دیکھیں پاکستان کی نسبت انڈیا تعلیم کے میدان میں بہت آگے نکل گیا ہے، اور اس کے اندر جتنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تعلیم کے بلبوتے پر ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش جو پاکستان سے ٹوٹ کر ایک الگ ملک بنا ہے، اس وقت ترقی میں پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت، اس کی تجارت، اس کی صنعت، اس کی زراعت، سب چیزیں پاکستان سے بہت آگے پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمی نظام اس کے اندر ویران ہے، تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، نہ عوام کی توجہ ہے، نہ علماء کی توجہ ہے، نہ سیاستدانوں کی توجہ ہے۔ ہم غیر اہم چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا اس وقت کروڑوں روپیہ الیکشن پہ خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں، اربوں، بلینز ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہاں پکڑ بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے پوچھے بھائی اتنا لاتے کہاں سے ہو آپ پیسہ، جو اتنا الیکشن پہ خرچ کرتے ہو آپ، اتنا پیسہ آتا کہاں سے آپ کے پاس؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے بے تحاشا دولت ان کاموں کے اوپر خرچ ہوگی۔ اب ظاہر ہے جتنا خرچ کریں گے اس سے ڈبل کما لیں گے۔ یہ تعلیم کا بجٹ ہے، یہ قوم کی تربیت کا بجٹ ہے، جو مختلف جگہوں سے بٹور کے، چرا کے اس کو ان کاموں کے اوپر صرف کیا جاتا ہے۔ عزیزان، مستقبل ان قوموں کا ہے جن کے پاس اپنا تعلیمی نظام ہے، اپنا تربیت کا نظام ہے، جنہوں نے اپنی نسلوں کو اس الہی نعمت سے مزین کیا، آراستہ کیا، سیراب کیا۔ آنے والے ایام خدا ان کے لیے مقرر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے مستضعفین کو، غریبوں کو، پسے ہوئے لوگوں کو امامت و وراثت عطا کرنی ہے۔ کس طرح سے عطا کریں گے؟ جب وہ الہی طریقے پر چلیں, اور الہی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو سب کو چھوڑ کر ان کا پیٹ اگر نہیں بھر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, اہم ان کی کھوپڑی بھرنا ہے. پیٹ بھرنے سے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھا پہنے, اچھا کھائیں, اچھا رہیں. عزیزان فرق نہیں پڑتا, اگر اچھا نہ بھی پہن سکے, اچھا نہ بھی کھا سکے, اور اچھے ماحول میں نہ بھی رہ سکے, کسی بڑے گھر میں جھونپڑے میں بھی رہے, لیکن اگر ان کا ذہن ہم نے بھر دیا, دل بھر دیا, ان کی روح کو ہم نے بھر دیا, تو یہ بڑے گھر بھی بنا لیں گے, اچھے کھانے بھی کما لیں گے, اچھی رہائشیں بھی بنا لیں گے. لیکن اگر والدین نے ان کی کھوپڑیوں کو نہ بھرا, ان کی تعلیم و تربیت نہ کی, یہ ہمیشہ کے لیے مفلوج رہیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر دو تعلیمی نظام جو غلبہ پا رہے ہیں, ایک سیکولر تعلیمی نظام جو انسان کو بے دین بناتا ہے, اور ایک متعصب مذہبی تعلیمی نظام جو فرقہ وارانہ ہے, جو فرقے کی فرقوں کی تعلیم دیتا ہے, تعصب و نفرت کی تعلیم دیتا ہے. ایسے میں اشد ضرورت ہے, دنیا کو آج اشد ضرورت ہے کہ مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس بنیاد پر تعلیمی نظام دنیا کے سامنے پیش کریں. اب پاکستان کے اندر کیمبرج تعلیمی نظام ہے, آکسفورڈ تعلیمی نظام ہے, اور ترک تعلیمی نظام ہے, اور پتہ نہیں دنیا سے کہاں کہاں سے الا بلا جہاں سے ملتی ہے ان کو اٹھا کے اپنے ملک میں لا کر اس سے بزنس شروع کر رہے ہیں, اور پھر ہم امام جعفر صادق کو مانتے ہیں اور بچے کو تعلیمی نظام جس میں بھیجتے ہیں وہ دوسروں کے تعلیمی نظام میں بھیجتے ہیں. ہم لوگوں نے نہیں ایمان نہیں لائے اپنے آئمہ پر, متاسفانہ افسوس کے ساتھ ایمان نہیں لائے, ہم تعلیمات آئمہ پر ایمان نہیں لائے, ہم نے کوشش نہیں کی, اور غیر ضروری چیزوں کے اوپر عمریں بھی ضائع کر دیں, سرمایہ بھی ضائع کر دیے. سب کو چھوڑ کر اگر کوئی قوم تعلیم کو مرکز قرار دے, مستقبل اس کا ہے, آئندہ پاکستان اس قوم کا ہے جو قوم تعلیم میں آگے نکل جائے گی. اس وجہ سے تعلیم کے میدان میں ہر آغا خانی, اب توجہ کریں گے پاکستان کے اندر آغا خانی اسماعیلی وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تعلیم کے اوپر کر رہے ہیں. آئندہ آنے والی آپ کی یونیورسٹیاں یہ خرید لیں گے جس طرح سے خرید رہے ہیں, آپ کے کالجز خرید لیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ سارا تعلیمی نظام ان کے اختیار میں آئے گا. ترک تعلیمی نظام پاکستان میں دن بدن متعارف ہو رہا ہے, متعصب فرقہ وارانہ تعلیمی نظام پاکستان میں متعارف ہو رہا ہے. اس کے لیے اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے گلے شکوے کریں, بہترین کام یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں, جس سطح پر بھی ممکن ہے میسر ہے آپ کے پاس, یہی بچے, یہی عزیزان, یہی نو نہال ہمارے, یہی اولادیں ہماری, ان کو ہر ممکنہ طریقے سے عزیزان آراستہ کریں حقیقی تعلیم سے و حقیقی تربیت سے. اگر ضروری ترین خرچے آپ چھوڑ دیں اور وہ سب کچھ تعلیم کے لیے وقف کر دیں, آپ نے ضائع نہیں کیا اپنا مال, اپنی اولاد کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر اور اپنی نسلوں کی خاطر, بہت کچھ اس میدان میں باتیں بھی کرنے کے لیے ہیں. ظاہر وقت کم ہے, میں سب کچھ یہاں عرض نہیں کروں گا, لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے ہم سب کے کہ اساسی فریضہ و بنیادی فریضہ والدین کا, بچوں کے کپڑے اور روٹی سے بھی زیادہ بنیادی فریضہ ان کی تعلیم و تربیت کا, اور نہ ہر طرح کی تعلیم و تربیت کہ یہ بچے تعلیم حاصل کریں تاکہ اسکول والوں کو پیسہ مل جائے, خاندان والوں کا نام روشن ہو جائے اور بچے کو ڈگری مل جائے. یہ تعلیم نہ, یہ تعلیم نہ ہو تو بھی برابر ہے, ملی یا نہ ملی ایک جیسا انسان. وہ تعلیم جو تقدیر بدلتی ہے, وہ تعلیم جو ملک کی تقدیر, قوم کی تقدیر بدلتی ہے. آپ بے شک بچوں کو مہارتیں بھی سکھائیں, ظاہر ہے انہوں نے معیشت کے لیے, ملازمت کے لیے, گھر کا نظام چلانے کے لیے, آئندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کو مہارتوں کی ضرورت ہے, لیکن مہارتوں پر اکتفا نہ کریں, تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں ساتھ. تربیت خصوصاً بہت اہم ہے, تربیت سے مراد اعلیٰ الہی شخصیتیں بنانا, اپنے بچوں کی الہی اصولوں کے مطابق شخصیتیں بنانا, نہ صرف کرتب سکھانا, چند ایک دینی کرتب, اسلامی کرتب سکھا دینا کہ ہمارا بچہ اب اسلامی ہو گیا, نا اس کی شخصیت دینی بن جائے, اس کی شخصیت الہی شخصیت بن جائے. الہی شخصیت بننے کے بعد وہ ارکان شخصیت کے جو کلچر پیدا کرتے ہیں. ابھی ہم رسوماتی لوگ ہیں, آبائی سلسلے کے تحت شخصیتیں ہماری بنی ہوئی ہیں, جو ہم بڑے ہو گئے ہیں سفید داڑیوں والے. ہماری شخصیات الہی نہیں ہیں, آبائی ہیں, کلچرل شخصیتیں ہیں. ہمارے معیارات سوچنے کے الہی نہیں ہیں. ہم ابھی بھی, آپ توجہ کر لیں, مثلا یہ ملک میں جو سیاسی کھیل جاری ہے اس کے بارے میں کوئی بھی الہی دینی بنیاد پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک شخص بھی, حتی عالم دین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہے الہی معیارات و الہی اصول. ہم نے دین کو رکھا ہوا ہے ایک پارٹ ٹائم پریکٹس کے لیے. اصل زندگی کلچر کے تحت گزارنی ہے, اصل زندگی آبائی طور طریقے کے مطابق گزارنی ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک کا ذائقہ اضافہ کرنے کے لیے چٹکی بھر دین بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ رنگین ہو جائے اور نمکین ہو جائے, یہ زندگی ذرا مزیدار ہو جائے, بہت تلخ نہ ہو جائے, کہیں بے دینی کی طرف نہ چلے جائیں ہم. لیکن ہماری زندگیوں کی بنیادیں اس دین کے مطابق نہیں ہیں جس دین پر ہمارا ایمان ہے, ہرگز نہیں ہے. مثلا آپ توجہ فرمائیں, امامت ہمارا نظریہ ہے, امامت ہمارا عقیدہ ہے, امامت میں ہمارا ایمان ہے, لیکن صرف ذہنی تصور کے لیے. کس کے لیے؟ امام کا کام ہے پل صراط سے ہمیں پار کرنا, ناکہ پار کروانا. قبر میں جب جائیں گے, پھنس جائیں گے, وہاں پر ناکے پہ روک لیا جائے گا, ملائکہ منکر نکیر آئیں گے, اس وقت ہمیں امام کی ضرورت پڑے گی ناکہ پار کرانے کے لیے. امامت کا تصور صحیح نہیں سمجھے ہم. امامت خدا نے مقرر کی آپ کے نظام سیاست و حکومت کے لیے. اللہ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ زندگی ظالموں کے ساتھ بسر کرو, زندگی باغیوں کے ساتھ بسر کرو, زندگی فرعونوں کے ساتھ بسر کرو, نظام و سیاست ان کا ہو, اور پھر جب ناکے پہ پھنس جاؤ تو پھر ان کو آ کر بلانا شروع کر دو کہ بچاؤ آپ ہمیں, کہ گمراہ ان کے ہاتھوں سے ہو جاؤ, تباہ ان کے ہاتھوں سے ہو جاؤ, جب پھنس جاؤ تو پھر ان کو فون کرنا شروع کر دو, کالے ملاؤ کہ اب آپ بچائیں ہمیں. جس طرح سے ہم عموماً کرتے ہیں, جاتے ہیں کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے, بے تاشا کھاتے ہیں, بغیر احتیاط کے کھاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, پھر ڈاکٹر کو کال کرنا شروع کرتے ہیں. تو کھانے سے پہلے ہی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, کتنا کھاؤں, کیسے کھاؤں, اور اگر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کھائیں تو پھر بعد میں ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم زندگی امامت کے ساتھ بسر کریں, کسی ناکے پہ نہیں پھنسیں گے ہم, نہ قبر میں ناکے پہ پھنسیں گے, نہ برزخ میں پھنسیں گے, نہ آخرت میں پھنسیں گے ہم. اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی زمام تھام کر اور انسان کو مقصد نجات تک پہنچا دے. ہمیں تعلیم, مثلا ہم بچوں کو امامت سکھاتے ہیں, کتنا ہی وہ رٹا لگاتے ہیں, چونکہ پاکستان میں جو تعلیمی میڈیم ہے, ایسے ہم نے نام رکھا ہوا ہے, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, او لیول, اے لیول, او فرانس, یہ نام ہے اپنے فیشن کے طور پر رکھے ہوئے. اصل میں ایک میڈیم ہے پاکستان میں, رٹا میڈیم, کہ آپ نے انگلش بھی رٹا لگانی ہے, اردو بھی رٹا لگانی ہے. پہلے الف بے کا رٹا ہوتا تھا, اب اے بی سی کا رٹا ہے. دین بھی رٹے گا ہے, سائنس بھی رٹے کی ہے, آرٹس بھی رٹے کی ہے, جو بھی رٹ لو بس. ہمارا قانوندان وکیل, معذرت کے ساتھ اگر تشریف فرما ہے یہاں پر, کہ لا پڑھائے ہوئے ہیں, رٹا لگا لیا ہے. فلاں کیا پڑھے ہوئے ہیں جی, کیمسٹری, یعنی اس نے کیمسٹری کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے فزکس کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے دین کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے اصول دین کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے فروع دین کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے کمپیوٹر کا رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے کسی اور کا, سب ایک ہی میڈیم کے تحت پڑھیں گے, رٹا لگائیں, رٹا لگائیں, رٹ لیں اور پھر ازبر کر کے امتحان دے دیں. اب تو وہ بھی آسان ہو گیا ہے, اب یہ پارلیمنٹ میں جائیں تو ڈگری پکڑی جاتی ہے, ورنہ یہ جو پڑھا رہے ہیں کالجوں سکولوں میں, ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں تو یہ اس سے بھی زیادہ جعلی نکلیں گی. جعلی ڈگریاں لے کر کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, انگلش کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے, اور ڈگری نائنتھ کی بھی نہیں ہے ان کے پاس موجود. جعلی ڈگریاں لے کر تعلیم یافتہ بنے ہوئے ملک کے حکمران بنے ہوئے ہیں. عزیزان ایمان, یہ کاذب جھوٹا نظام, جھوٹی ویلیوز کا نظام, ایک کاذب زندگیوں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے. کاذب زندگیاں, توجہ کریں, ہمارے گھریلو نظام, خواتین کاذب زندگیوں کے پیچھے دوڑتی ہیں, کسی کے گھر جاتی ہیں پردہ دیکھ کے آتی ہیں کھڑکی کا, وہ کہتی ہیں میرے گھر میں بھی ایسا ہونا چاہیے, صوفہ دیکھا کہتی ہیں میرے گھر میں بھی ایسا ہونا چاہیے. وہ آپ اپنے گھر میں اپنی زندگی بسر کرو, اپنے گھر میں دوسروں کی زندگی کیوں بسر کرتی ہو آپ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مکان اگر اپنا نہ ہو کوئی حرج نہیں, کرائے کے مکان میں رہو. گھر کسی کا ہو زندگی اپنی ہونی چاہیے, یہ اس زندگی سے بہتر ہے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن زندگی اپنی نہیں بسر کر رہے, زندگی کرائے کی بسر کر رہے ہیں. زندگی دائیں بائیں سے سیکھی ہے, زندگی اپنی بسر کرو. گھر بے شک کرائے کے ہوں لیکن آج ہمارے گھر ہمارے ہیں, زندگیاں ہماری نہیں ہیں. زندگیاں ہم نے چرائی ہیں, کاپی کی ہیں, دائیں سے بائیں سے, پڑوس سے, ٹی وی سے, ڈرامے سے, فلم سے زندگیاں چرا کر اپنے گھروں کو آ کر اس طرح سے ہم اپنی زندگیاں بسر کریں. ہمارے پاس بہترین نظام تشیع دیکھیں, جن کو خدا نے ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, وہ سارے علماء و فقہا و مجتہدین اس کا معنی کرتے ہیں, مترجمین و مفسرین, وہ یہ ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. سنی ہوئی ہے سب نے آپ نے آیت. اس آیت کا معنی کیا کرتے ہیں کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے. کس چیز میں؟ یعنی مقام میں, احترام میں, عزت میں, مرتبے میں, منصب میں عالم اور غیر عالم ایک جیسے نہیں ہے. یہ معنی سب کرتے ہیں اس کا. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عملی دام ظل العالی, یہ عظیم انسان, اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان شعبوں میں بھی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے. ظاہر ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ایک جیسا نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ پکڑ میں بھی ایک جیسے نہیں ہے. جب یہ دونوں ناکے پہ پہنچیں گے, بارگاہ خدا میں پہنچیں گے, حساب کتاب ہوگا, تو دونوں کا ایک جیسا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو نہیں جانتا جلدی فارغ ہو جائے گا یا ادھر یا ادھر, لیکن جو جانتا ہے دیر تک حساب دینا پڑے گا اس کو, کیونکہ اللہ نے اس کے پاس علم رکھا ہے. ایک ایک جملے کا حساب لیا جائے گا کہ تو نے یہ کتاب پڑھی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا. جی لکھا ہوا تھا, وہ بتا, تو جانتا تھا, دوسرے جانتے نہیں تھے, وہ تو انجانے میں گمراہ ہو گئے, تو جانتے ہوئے کیوں گمراہ ہو گیا؟ ان کی گرفت بھی بہت سخت ہوگی ان کے اوپر, ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی. اب تشیع کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور رسول اللہ نے بیان کیا ہے, تشیع کا مقام بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. شیعہ کا مقام بہت اعلیٰ درجہ ہے. بعض لوگ آتے تھے ائمہ اطہار کے پاس آ کر کہتے تھے انا من شیعہ, دیکھو میں آپ کا شیعہ ہوں. امام فرماتے تھے کہ توبہ کر, استغفار کر, اللہ کا خوف کھا, اتنا بڑا دعویٰ اپنی زبان پر مت جاری کر, تو ہمارے چاہنے والا ہے, ہمارا شیعہ نہیں ہے. چاہنے والا آسانی سے بن جاتا ہے, شیعہ بننا بہت مشکل ہے. لیکن ائمہ نے فرمایا کہ سب سے افضل مقام شیعہ ہونا ہے. وہ کیوں افضل مقام ہے؟ اس لیے کہ شیعہ کو خدا نے دیا بہت کچھ ہے, شیعہ کے پاس امانت بہت بڑی اللہ نے رکھی ہے, اور اس امانت کی وجہ سے اس کا مقام بہت بڑا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمینوں کو, آسمانوں کو, پہاڑوں کو اپنی امانت پیش کی, انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, ہم نے آسمانوں کو, زمینوں کو, پہاڑوں کو اپنی امانت پیش کی, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ ہم سے یہ اتنی بھاری امانت نہیں اٹھائی جاتی. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا, انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے وہ امانت لے لی, انسان نے لے لی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, خدا نے فرمایا کہ یہ انسان ظالم و جاہل, اسے یہ نہیں پتا کہ کتنی بھاری امانت اس نے لے لی اور اس کا حق ادا کرنا کتنا سخت ہے. جہول ہے, یعنی اس کا حق ادا کرنے سے واقف نہیں ہے. ظالم ہے, یعنی حق ادا نہیں کرے گا, ان میں سے بعض لوگ نہیں کریں گے اس کا حق ادا. درست وہ لوگ ہوں گے جو اس امانت کا حق ادا کریں گے. یہی ہو بہو آیت تطبیق کریں آپ شیعہ کے اوپر, انسان کی جگہ شیعہ رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سب فرقوں کو, سب قوموں کو, سب ملتوں کو, سب امتوں کو, سب بشریت و انسانیت و قبیلوں کو پیش کی, کسی نے بھی امانت الہی قبول نہیں کی, شیعہ نے بڑھ کر وہ امانت قبول کر لی. وہ امانت کون سی ہے؟ وہ امانت امامت ہے. کسی نے امانت امامت قبول نہیں کی, کسی نے ملوکیت قبول کر لی, کسی نے فرعونیت قبول کر لی, کسی نے استکباریت قبول کر لی, کسی نے قارونیت قبول کر لی, کسی نے جمہوریت قبول کر لی, کسی نے سامریت قبول کر لی. ہر قبیلے قوم نے ایک راستہ چن لیا, اور شیعہ نے آ کر کہا کہ اے پروردگار یہ امانت امامت یہ ہمیں دے دے, ہم اسے اٹھاتے ہیں, ہم اس کا حق ادا کریں گے. فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اسے پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی امانت اس کے پاس ہے اور اس کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے. آج وقت ہے, اس وقت وقت ہے شیعہ کا کہ امانت الہی آ کر لوگوں کو بتائے کہ لوگوں تمہاری نجات کی امانت ہمارے پاس ہے, شیعہ مذہب کے پاس ہے, شیعہ مکتب کے پاس ہے, شیعہ علماء کے پاس ہے, شیعہ جماعتوں کے پاس ہے. کیا ہے وہ؟ وہ نظام امامت اور ولایت ہے, لیکن ہمیں خبر نہیں ہے. عزیزان, نجات مملکت, نجات ملت, اس کا سامان آپ کے پاس ہے. اور تشیع کے پاس جو امانت ہے, مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام, مکتب ائمہ اثنا عشر, مکتب قرآن و اہل بیت دونوں باہم, یہ مکتب آپ کے پاس امانت ہے. اس کو واجب و فریضہ ہے ہمارا, یہ امانت ہم اللہ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں, یہ کشتی نجات پیش کریں. یعنی تعلیمی نظام, ایسا تعلیمی نظام و تربیتی نظام جو قرآن و اہل بیت کی بنیاد پر استوار ہو, یہ آپ کے پاس موجود ہے اور یہ امانت ہے. اس امانت کو ہم نے ادا کرنا ہے. آج ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچے اٹھا کے طاغوتی نظام کے حوالے کر رہے ہیں. توجہ کریں, کر کیا رہے ہیں ہم شیعہ, کر کیا رہے ہیں شیعہ؟ ائمہ کا واسطہ دے کے, امامت کا واسطہ دے کے بچہ مانگتے ہیں, امام حسین کا واسطہ دے کے, حضرت سیدہ کا واسطہ دے کے, ائمہ اثنا عشر کا واسطہ دے کے, اور ائمہ اثنا عشر کا واسطہ دے کر خداوند تبارک و تعالیٰ سے اور بچے مانگتے ہیں. وہ بچہ پیدا ہو گیا, پیدا ہو کے کرتے کیا ہیں اس کو؟ ایک آپ نے سنی ہوئی ہے نا, یہ ماجرا سنا ہوگا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ, بہت جید شخصیت ہیں شیخ مفید, بہت بنیادی شخصیات اور ارکان مذہب جعفریہ میں سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس حضرت سیدہ اپنے دو بچے لے کر آئیے کہ یہ لو میرے دو بچے ہیں, ان کو تعلیم دو. اب شیخ مفید بیدار ہوئے, جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ دروازے پر سید مرتضی علم الہدا و سید رضی, جنہوں نے نجر بلاغہ لکھی ہے, یہ دونوں بچے, ان کی والدہ معظمہ وہ سید زادی, ان دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے شیخ مفید کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی, اور شیخ مفید کو کہا کہ یہ لو میرے بچے اور ان کو تعلیم دو. شیخ نے ادھر خواب میں دیکھا, اور جب اٹھے دستک ہوئی دروازے پر, دستک دروازہ کھولا تو یہ دو عظیم ہستیاں جو ابھی بچپن میں تھیں, سید مرتضی و سید رضی, دونوں بھائی ہیں یہ, سید مرتضی عالم الہدا بہت بڑی شخصیات ہیں کہ جن کو یہی شیخ الاسلام صاحب نے توہین کی, جن کی اپنی ان لا تعلات میں توہین کی انہوں نے کچھ گزشتہ دنوں میں, نہ جو بلاغہ کی اور سید رضی کی بہت شدید الفاظ میں توہین کی. یہ دو بہت عظیم شخصیات ہیں, ہمارے سرمائے ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم, ہمارے بچوں کو نہیں معلوم, اس لیے کہ جن ممالک میں ہم جا کے یا جن سسٹم میں ہم سنتے ہیں وہ تو ان کو نہیں بتاتے کہ کیا ہیں. ابھی علامہ اقبال سے ہمارے بچے آشنا نہیں ہیں, کیونکہ وہ اے بی سی والا سسٹم علامہ اقبال کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. بچوں کو آئندہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ علامہ اقبال ہے کون ہے اصل سرے سے. یہ بقول ابن انشاء کے کہ آئندہ ہماری والی آنے والی نسلیں اقبال کے بجائے آئی کیو بلال کہیں گے, اس کو نام بھی صحیح تلفظ پرونونس نہیں کر سکیں گے اس کا. ہو, ہم بچے مانگتے ہیں خدا سے ائمہ کا واسطہ دے کر, امامت کا واسطہ دے کر, ائمہ اثنا عشر کا واسطہ دے کر. خوب, جب بچہ آ جاتا ہے اسکول ایج میں پہنچا ہوتا ہے, ماں باپ دونوں اسکول ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں, کس کے, یہ کیمبرج کے حوالے کر دیا, یہ بیکن کے حوالے کر دیا, یہ آکسفورڈ کے حوالے کر دیا, یہ سٹی اسکول کے حوالے کر دیا, یہ امریکن سسٹم کے, یہ ایجوکیٹر کے حوالے کر دیا, یہ فلاں کے حوالے, یہ لو آپ. خوب, یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ جی ایک مسلمان کا بچہ ہے اور یہ بچہ بڑی حسرتوں کا ہے، منت کا ہے، نظر نیاز کا ہے، حضرت زہرا کا بچہ ہے، ان سے نظر نیاز کر کے ماں باپ نے مانگا ہے، ان سے مانگ کر کیا حضرت زہرا کی اولاد کے پاس کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے کہ اس کو وہاں لے جاتے آپ؟ کیا کرتے رہے آپ اس کو؟ کیوں ادھر لے آئے؟ کبھی کوئی کرسچن بچہ لے کر آئے آپ کے پاس؟ کوئی مسیحی بچہ لے کر آئے آپ کے پاس کے لیے امام بارگاہ میں اس کو آپ تعلیم دے دو؟ آپ نہیں لے کر آئے. ہم یہ بچے اٹھا کے اپنی کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ کس سسٹم کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس لیے عزیزان ایمان بہت ضروری ہے اس وقت یہ عمل جو آپ نے کیا، مل کر کیا، آپ کا اس پروگرام میں آنا، شرکت کرنا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، معلمین کی حوصلہ افزائی کے لیے آنا اور تعاون کرنا، یہ ابتدائی سا کام ہے لیکن بہت بنیادی و اہم ہے. اس کو اگر منظم طور پر کریں، اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کریں، اپنے علاقے کے لیے کریں، گاؤں گاؤں میں کریں. الحمدللہ ہم نے آئیڈیا کی حد تک ابھی ایک چیز ذہن میں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ اور اس میں کامیابی نصیب ہو جائے. صراط تعلیمی نظام کے نام سے ہم نے سوچا ہے ایک تعلیمی منصوبہ جس کی کچھ آغاز بھی کیا ہے، ابتدائیات میں ہے، بالکل ابتدائی مراحل میں ہے. اس میں یہ ساری چیزیں نظر میں ہیں جو اب جن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یعنی قرآن و اہل بیت کے نظریے و تعلیمات و ہدایات کی بنیاد پر تعلیمی نظام. نہ تعلیمی نظام سے مراد صرف دینی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ رائج تعلیمی نظام، یعنی قرآن و اہل بیت کی بنیادوں کے مطابق آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، آپ کا بچہ ایکسپرٹ بھی بنے، ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، مینیجر بھی بنے، آئی ٹی بھی پڑھے، ٹیکنالوجی بھی پڑھے، آئیڈیالوجی بھی پڑھے، سوشیالوجی بھی پڑھے، سائیکالوجی بھی پڑھے، اور تمام علوم زمانے کے جو پڑھ رہے ہیں جہاں پر وہ سب پڑھے، لیکن جب پڑھ کر فارغ و تاثیر ہو تو کہہ سکے کہ میں مکتب امام جعفر صادق سے تعلق رکھتا ہوں. یہ نہ ہو جائے کہ ماں سے پوچھے کہ یہ جعفر کون ہے، یہ صادق کون ہے، یہ امام کون ہے، یہ تو ہمیں اسکولوں میں نہیں بتا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہیلن اور ہیلری کے سیرتیں پڑھا رہے ہیں ہم ان کو. ہمارے بچے، آپ کے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ پوچھ لیں ان بچوں کو ہیلن کے قصے ہیں. ہیلن یہ لڑکی تھی، وہ یہ تھی، وہ نابینا تھی، وہ فلاں تھی، ہیلری اس طرح سے تھی، ماری یہ تھی، فلاں تھی. خوب یہ بچے آپ کے پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے پھر آ کر گھروں میں آپ کو وہ مجھے بتایا ایک نے، توجہ فرمائیں یہ بہت اہم ہے. ایک بچے کی ماں اور باپ آئے، انہوں نے آ کر کہا، روتے ہوئے آئے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے آ کر روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ ہمارا بچہ آیا گھر میں، شیعہ کا بچہ، مسلمان کا بچہ، پڑھ کے اسکول سے آیا تو اسے ہم نے کہا کہ رسول اللہ سب سے افضل شخصیت ہے، آئیڈیل شخصیت رسول اللہ کی ذات ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ سب سے افضل شخصیت نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ مسیح سب سے افضل شخصیت ہے، ہماری ٹیچر نے بتایا ہے ہمیں، عیسیٰ مسیح سب سے افضل شخصیت ہے. خوب یہ ماں باپ ہل گئے کہ یہ کیا سیکھ رہا ہے ہمارا بچہ. اب روتے ہوئے اسے لے کر آئے ہمارے پاس، جی کہ آپ بتائیں کہ کیا کریں. میں نے کہا میں کیا کروں، اب تعویذ لکھ کے دوں آپ کو، میں کیا کروں اب آپ کے ساتھ، کہ جب ایسی ساری قوم کا یہ حال ہے، وہ تو آگے بتا دیا. آپ بھی ذرا اپنے بچوں سے پوچھیں، آپ کے بچے حضرت زہرا و حضرت زینب سے آشنا نہیں ہیں، ہیلری اور ہیلن سے آشنا ہیں، چونکہ پڑھایا وہ جاتا ہے، ان کو سکھایا وہ جاتا ہے. یہ اسوے، یہ سیرتیں تعلیم بنا کر، حضرت زہرا کی سیرت تعلیم بنا کر، سلیبس بنا کر اولاد کو پڑھانا ضروری ہے. آئمہ اطہار کی سیرت سلیبس بنا کر اپنی اولاد کو پڑھانا ضروری ہے. اسی مقصد کے پیش نظر کوشش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے، سب کے تعاون کی ضرورت ہے اور بہت سارے عمل کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے اور یہ ایک سر بنیاد پڑ جائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری ان بے دین تعلیمی نظاموں میں یا متعصب تعلیمی نظاموں کے بجائے اہل بیت اور قرآن کے تعلیمی نظام کے مطابق زندگی بسر کریں اور نفرت کے بجائے محبت سیکھیں اور اہل بیت کی تعلیم عام کر کے آج ہر وہ چیز جس کی کمی ہے پاکستان میں وہ یہ فارغ و تحصیل اس نظام سے بچے آئیں اور اس معاشرے کو سلجھائیں، اس قوم کو بنائیں، اس ملک کو سنواریں. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کی ہمتوں سے، یہ کام ہو سکتا ہے، چونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے. اس وقت جو کچھ ملک میں چل رہا ہے سیاست ہو رہی ہے آپ کے تعاون سے ہو رہی ہے. آپ جو ایک ایک ووٹ دیں گے اس سیاست کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور ایک ایک ووٹ آپ کا امامت کو امامت سے دوری کے لیے کام آ رہا ہے, یعنی ایک ایک ووٹ امامت سے دوری اور طاغوتیت سے قرب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جب آپ کے ووٹوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کو دے وہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو عزیزان ایمان پھر کیوں نہ طاغوت کو چھوڑ کے امامت کی طرف رخ کریں ہم, کیوں نہ ولایت کی طرف رخ کریں, وہ ولایت جو صدیوں سے اور صدیوں سے امامت متروک اور ہر نظام کے تحت, ہندو پہلے ہندو نظام کے تحت تھے پھر انگریزوں کے تحت آ گئے, عجیب لوگ ہیں ہم بھی, ہندوؤں کے ماتحت زندگی بسر کرنا قبول, انگریزوں کے تحت زندگی بسر کرنا قبول, فوجی امریت کے تحت زندگی بسر کرنا قبول, سامری جمہوریت کے تحت زندگی بسر کرنا قبول ہے, تنہا ایک نظام کے تحت نہیں آنا چاہتے اور وہ امامت اور ولایت کا نظام ہے. اس کے لیے کوئی فکر نہیں, کون بلائے گا ہمیں, ہمیں امریکہ یا سعودی عرب کہے گا کہ امامت بھی ایک نظام ہے, یا ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ امامت و ولایت بھی ایک نظام ہے اللہ کا, اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. کیسے بلائیں؟ پہلے اس کو سمجھیں اور سمجھائیں, اور خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ گفتگو اس بار باب میں لمبی ہے, یہ تعلیم و تربیت سے متعلق صرف میں نے اشارہ کیا کہ اس قدر اہم ہے کہ قرآن سے پوچھیں تو تعلیم و تربیت کو سر فہرست قرآن نے رکھا ہوا ہے, رسول اللہ کی سیرت میں تعلیم و تربیت سر فہرست ہے, آئمہ اطہار کی سیرت طیبہ میں تعلیم و تربیت سر فہرست ہے, پورے دین کے نظام میں تعلیم و تربیت سر فہرست ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں تعلیم بالکل لسٹ کے آخر میں موجود ہے. اس کو لسٹ کے آخر سے نکال کر اس کو سر فہرست بنائیں, اور سب مل کر بزرگ بھی خواتین بھی جوان بھی یہ پڑھے لکھے بھی اور جو مجھ جیسے کم پڑھے ہوئے ہیں ان پڑھ ہیں وہ بھی سارے کے سارے مل کے تعاون کر سکتے ہیں, ہم سب کے سب مل کر سکتے ہیں, اس نقشے کو بدل سکتے ہیں. جب لوگ شیطانی نظام لا کے نقشہ بدل سکتے ہیں تو ہم الہی نظام لا کے نقشہ بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن خدا لائے کہ یہی نو نہال جو یہاں بیٹھے ہیں یہ پڑھ لکھ کے انشاءاللہ اور اہل بیت کے طریقہ کار پر تربیت پا کر انشاءاللہ ایسے ہوشیار بیدار جوان و انسان بنے کہ اپنی مملکت اپنے ملک اپنی ملت کو اس ویرانی سے نکال کر آباد کریں انشاءاللہ, اور پاکستان کے اندر وہ رونق ہو, وہ دن دیکھے, ساری دنیا اچھی خبریں ساری دنیا تک آئیں جائیں انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے, اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ, پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ عمل خیر جو مومنین اس کے بانی ہیں جو اس میں شریک ہیں, معلمین والدین دیگر مومنین جنہوں نے یہ کار خیر میں قدم اٹھائے, پروردگارہ ان کے اس عمل خیر و صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ یہ عزیزان جو زیر تعلیم و تربیت ہیں انہیں علم حقیقی و تربیت حقیقی کے زیور سے آراستہ فرما, خداوندہ ہم سب کو تعلیم و تزکیہ و تربیت کی توفیق عطا فرما, پروردگارہ ہمیں اس نظام تعلیم و تربیت کی رہنمائی فرما جس میں تیری رضا موجود ہے, پروردگارہ اس مملکت کے اندر خداوندہ امن و امان قائم فرما, اس مملکت اور اس ملت کو جو پاکستان میں ہے پروردگارہ انہیں تمام مسائل و مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرما, خداوندہ بحق محمد و آل محمد اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں کو رسوا فرما, پوری دنیا میں و بالخصوص مملکت پاکستان میں نظام ولایت و امامت قائم کرنے کی ان مومنین کو توفیق عطا فرما, خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما, پروردگارہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء راہروان حضرت زہرا جہاں کہیں بھی ان کے عزت و مال و ناموس و جان کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درجہ ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام اپنی توفیقات کے لیے، ان عزیز بچوں کی کامیابیوں کے لیے علم و عمل میں، اور ان معلمین کی توفیقات میں، اور ان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر عظیم کے لیے، اور آپ سب کے ساتھ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، و بالاخص حضرت حجت کی صحت و سلامتی کے لیے، تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.